افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. ایک اونٹ ہے, اونٹ اتنا بڑا جانور ہے اور انتہائی طاقتور جانور, اگر وہ کسی سوتے ہوئے انسان پہ پیر رکھ کے کھڑا ہو جائے تو اس کا تو دم نکل جائے, وہ ہل بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی ہے. لیکن ایک آپ گاؤں دیہات میں جاتے ہیں, چھوٹا سا 10-12 سال کا بچہ اس کی نکیل لیے ہوئے وہ چل رہا ہوتا ہے آگے, اور وہ اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور ایک اتنا بڑا اونٹ ہے, وہ اس کی اطاعت کر رہا ہے. یہ اللہ کی قدرت کے بغیر نہیں ہو سکتا. وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. سوچتے بھی ہو, تم سے کئی گنا زیادہ طاقتور یہ جانور ہیں, پھر بھی یہ تمہاری اطاعت میں لگے ہوئے ہیں. تمہارا ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو لے کے چلتا ہے اور یہ کچھ نہیں کہتا. تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کا اظہار فرماتے ہیں, ہم نے ان کو ذلیل کر دیا تمہارے لیے. وَذَلَّلْنَاهَا لَكُمْ, تمہارے فائدے کے لیے ہم نے ان کو ذلیل کر دیا, آجزی اور انکساری والا بنا دیا. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ, پھر کچھ تم میں ان کی یہ ان جانوروں کی سواریاں بناتے ہو. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ, اور ان کو ذبح کر کے کھاتے بھی ہو, ان کا گوشت بھی کھاتے ہو. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ, تمہارے لیے اور بھی دیگر منافع ہیں اس میں, سامان اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہو, اور دیگر کام آتے ہیں, ہل چلانے کے کام. اب بھی ہل چلانا, ابھی کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا جانوروں سے اب بھی ہل چلایا جاتا ہے, اور بہت سارے منافع ہیں. افلا یشکرون, تم شکر نہیں ادا کرتے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے یہ کیسی نعمت تمہیں دی ہے. گائے ہیں, بھینس ہیں, یہ اگر سرکش ہو جائے تو یہ انسان ان کو قابو میں نہیں لا سکتا. سب ان سب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہم نے ان کو تمہارے قابو میں دے دیا, تمہارے لیے ان کو ذلیل کر دیا, اطاعت اور فرما برداری والا بنا دیا. لا الہ الا اللہ. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ کے احکامات, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو آپ اس کو دیکھتے کہ تو پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال, ہم نے اس امانت کو پیش کیا تھا آسمانوں پر اور زمینوں پر اور پہاڑوں پر. فابینا یحملنہا, ان سب نے معذرت کر لی, اللہ ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے. وحملہا الانسان, اس امانت کو اللہ کی اطاعت, اللہ پر ایمان, دین, کچھ بھی کہہ لیجئے, تعبیرات مختلف ہیں, اللہ کی محبت, اس سب کو انسان نے اٹھایا. وحملہا الانسان, انسان نے اٹھایا اس کو. انہ کان ظلوما جہولا, تو یہ پہاڑوں سے کہیں کونوں مکان میں جو نہ رکھی جا سکی اے دل, غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل کی. کہیں کونوں مکان میں جو نہ رکھی جا سکی اے دل, غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل کی. یہ امانت ہے جو انسان کے سپرد کی اللہ تعالیٰ نے, انسان نے اس کو اٹھایا جس کو پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے, جس قرآن کریم کو پکا تحمل پہاڑ بھی نہیں کر سکتے تھے, وہ پھٹ جاتے. زمین ہے, اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, سب اس کے اوپر چلتے ہیں, اس کو کھودتے ہیں, اس پر اپنے مکانات بناتے ہیں, اس پر چلتے ہیں, رونتے ہیں, اور اس سے فصلیں اگتی ہیں, خزانے اگلتے ہیں, نہ جانے کیا کیا چیزیں آج زمین سے نکالی جا رہی ہیں، کیسے کیسے خزانے زمین سے نکالے جا رہے ہیں. اللہ نے اس کو بھی ہماری اطاعت میں دے دیا. جب زلزلہ آتا ہے تو انسان اس کے آگے بے بس ہوتا ہے. یہ اللہ کا ایک حکم ہے زلزلہ، اس کے آگے انسان بے بس ہوتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، دیکھو یہ دو روح اللہ تعالی نے بیان فرمائے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جب وہ تمہیں بلائیں ایسی چیز کی طرف جس میں تمہاری حیات ہے، زندگی ہے. اور یاد رکھو اگر تم ایسا نہیں کرو گے، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ سبحانہ و تعالی انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں اللہ تعالی، تو نیک کاموں کی توفیق چھن جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ سبحانہ و تعالی انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں. اور پھر یاد رکھو تم اللہ ہی کی طرف تمہارا حشر ہونا ہے، اسی کی طرف لوٹ کے آنا ہے، حساب دینا ہے. ایک تو یہ پہلو ہے اللہ تعالیٰ کے حائل ہو جانے کا، پھر نیک اعمال کی توفیق نہیں ملتی. دوسرا پہلو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بیان فرمایا، اللہم انی اسألوکا من خشیتکا ما تحول بھی بیننا و بین معاصیک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے خوف کا اتنا حصہ مانگتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے آپ میرے اور اپنی نافرمانی کے درمیان آپ حائل ہو جائیں. معلوم ہوا نیک کاموں سے جب کسی نافرمانی کی وجہ سے نیک کاموں کی توفیق سلب ہوتی ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتے ہیں انسان اور اس کے دل کے درمیان. اور جب گناہوں سے روکنے کا معاملہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ ہی حائل ہوتے ہیں. انسان اور گناہ کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتے ہیں، تو وہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. اللہم انی اسألوکا من خشیتکا ما تحول بھی بیننا و بین معاصیک، انسان کے اور اللہ کی نافرمانی کے درمیان اللہ تعالیٰ خود حائل ہو جاتے ہیں. یہ دونوں پہلو ہیں جو ایک قرآن کریم میں بیان کیا گیا، دوسرا حدیث شریف میں بیان کیا گیا. لہذا اللہ سبحانہ و تعالی کی ماننے میں، اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت میں ہماری زندگی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنے میں، نافرمانی میں موت ہے، موت روحانی موت ہے. ساری یعنی جانور، میں نے ابھی اس کی مثال بیان کی اونٹ کی، کتے کو لے لیجئے، اس کتے کی وفاداری اگر یعنی اس تفصیل پڑھنی ہو تو فضائل صدقات میں ایک باقاعدہ اچھا خاصا مواد حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتے کے متعلق لکھا ہے، اس کی وفاداری، اس کی خصوصیات. اس میں سے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ جب یہ شدید بھوک کی حالت میں ہو اور کسی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھے تو آ کر جھپٹا نہیں مارتا، دور آ کے بیٹھ جاتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے. حالانکہ اس کو اختیار ہے، اگر یہ جھپٹا مارے، غضب میں آ کر حملہ کرے تو لوگ دسترخوان سے اٹھ کے بھاگ جائیں، لیکن یہ ایسا نہیں کرتا. یہ دور بعض اوقات چپلوں اور جوتوں میں کی جگہ پہ جا کے بیٹھتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، اگر اس کو دے دیا جائے کھا لیتا ہے، ورنہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، کوئی حملہ نہیں کرتا، جھپٹا نہیں مارتا. رات کو بہت کم سوتا ہے، جاگنے میں گزارتا ہے، یہ بھی نیک بندوں کی صفات میں سے ہے. سب سے بڑھ کر یہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے. یہاں تک کہ اس کی خصوصیات میں لکھا ہے کہ اگر اس کا مالک اس کو جوتوں سے پٹائی کرے, اس کی پٹائی کرے, مارے اس کو, بہت سے بہت یہ کچھ دیر کے لیے ادھر ادھر ہو جاتا ہے, اوجھل ہو جاتا ہے, پھر آ کے اپنے مالک کے دروازے پہ بیٹھتا ہے. اس کی وفاداری ضرب المثل ہے. جوتے کھا کر بھی اپنے مالک کا وفادار ہے, اور آج ہم نعمتیں کھا کر بھی اپنے مالک کے وفادار نہیں ہیں. وہ جوتے کھا کے اپنے مالک کا وفادار ہے. ہم نعمتیں استعمال کر کے بھی اپنے مالک کے نافرمانی اور بغاوت میں لگے ہوئے ہیں. سبق حاصل کرنے کے لیے تو کتا ہی کافی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اندر بھی صفات رکھی ہیں. رات کو کم سونا, کھانے پر جھپٹا نہ مارنا, مالک کی وفاداری کرنا, بعض اوقات جان دے دینا, وفاداری کے اندر جان دے دیتے ہیں. اس لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب اذان ہوتی تھی, اللہ کا حکم, یہ سب سے بڑا حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالی, نماز اللہ سبحانہ و تعالی کا سب سے بڑا حکم ہے, اور اس کو چھوڑنا جب یہ سب سے بڑا حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا, تو اس کو چھوڑنا بھی اللہ تعالی کی سب سے بڑی نافرمانی ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب اذان ہوتی تھی آپ ایسے ہو جاتے تھے کالم یا عرفنا, جیسے کہ آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں تھے, آپ ہمیں جانتے ہی نہیں تھے. بات چیت ہو رہی ہے, ہنسی مذاق ہو رہا ہے, اللہ کا پیغام آ گیا تو ایسے ہو گئے جیسے جانتے ہی نہیں تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سے فتنے اٹھے. کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جہاد کروں گا, جہاد لڑوں گا ان سے. لوگوں نے روکا, مشورہ بھی دیا کہ ابھی کچھ نہ کیا جائے. فرمایا ہماری عورتوں کو اگر یہاں کتے گھسیٹے آ کر, پر تب بھی میں یہی معاملہ کروں گا, میں تو لڑوں گا. اور فرمایا اگر کوئی جانور کے ساتھ اس کی رسی بھی دیتا تھا, اب صرف جانور دیتا ہے, رسی نہیں دیتا, میں اس سے بھی لڑوں گا. لوگوں نے دیکھا سب, آج سب ہمارے سامنے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے اللہ کے حکم کو زندہ کیا, کچھ بھی نہیں ہوا. مسلمہ کا فتنہ اٹھا, 1200 صحابہ اس میں شہید ہوئے, قریب قریب 1200 صحابہ, اور ان میں کوئی 700 صحابہ ایسے تھے جو قرآن کے حافظ تھے. قرآن کے حافظوں کی کمی ہو گئی, لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ گوارا کیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ آیت پڑھتے تھے, ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او یسلمون, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کا مصداق کون ہے. عنقریب تمہیں ایک قوم کی طرف لڑائی کے لیے بلایا جائے گا, تو بہت سخت جان ہوں گے, بہت سخت جان ہوں گے. صحابہ فرماتے ہیں جب مسلمہ سے مقابلہ ہوا تب ہمیں پتا چلا واقعی اس کا مصداق یہ لوگ ہیں, بہت سخت جان قوم تھی, بڑا سخت مجاہدے والا سفر اور بہت سخت جہاد ہوا ان سے, اور اتنا نقصان تو شاید پہلے کبھی نہیں ہوا. 1200 صحابہ شہید ہوئے, اس نقصان کو بھی گوارا کیا, لیکن اللہ کا حکم, یہ مسئلہ ختم نبوت کا تھا. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ تھا, جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا, انہوں نے اس کو برداشت نہیں کیا. بس اللہ کا حکم, اللہ تعالی کی اطاعت, اللہ کے حکم کو پورا کرنا, اس کی بہت بڑی قیمت ہے. اور اسی میں ہماری زندگی ہے، اس کے بغیر ہماری موت ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کسی ایمان والے مرد کے لیے اور کسی ایمان والی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ اگر اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم سنا دیں، کوئی فیصلہ فرما دیں، تو ان کو کوئی اختیار مل جائے. کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ کے حکم میں اور اس کے رسول کے حکم میں کوئی اختیار نہیں ہے، بس پورا کرنا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ، بعض روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا رشتہ ایک ایسے خاندان میں بھیجا جو ذرا ذی وجاہت لوگ تھے، مالی اعتبار سے مضبوط لوگ تھے، خاندانی لوگ تھے. یا تو اس خاندان والوں نے یا اس لڑکی نے جس کا رشتہ حضور نے تجویز فرمایا تھا، اس نے پسو پیش کیا کہ یہ ذرا مالی اعتبار سے کمزور ہیں، ذی وجاہت بھی نہیں ہے، بڑے خاندان کے بھی نہیں ہیں، ان سے رشتے میں ذرا پسو پیش کیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے حکم نے، اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا، اب پسو پیش کرتے ہو، کوئی اختیار نہیں ہے. لہذا جب یہ آیت نازل ہوئی انہوں نے کہا بالکل ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ کے حکم کے مطابق ہی نکاح ہوگا. اور ویسا ہی ہوا، پھر نکاح ہو گیا. اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت، اس معاملے میں سب سے بڑا واقعہ یہی ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گویا متبنا تھے. متبنا کہتے ہیں منہ بولے بیٹے کو، اور منہ بولے بیٹے کا وہ حکم نہیں ہوتا جو سگے بیٹے کا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ان پر بڑے احسانات ہیں. یہ چار ان صحابہ میں شامل ہیں جو ابتدائے اسلام میں مسلمان ہوئے، اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کا اس وقت سے تعلق تھا جب آپ کو نبوت بھی نہیں ملی تھی. جب سے تعلق، یہ اپنی والدہ کے ساتھ ننیال گئے تھے، وہاں ایک قبیلے نے ان کے ننیال والوں پر حملہ کیا اور ان کو اغوا کیا، ان کو اپنا غلام بنایا. عکاظ کا جو بازار لگتا تھا، اب بھی طائف میں اس جگہ کا نام یہی ہے عکاظ، اب بھی بورڈ لگے ہوئے ہیں وہاں ایک بازار لگتا تھا، وہاں جا کر ان کو فروخت کیا حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے ہاتھوں یہ فروخت ہوئے، اور انہوں نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پھوپھی تھی، ان کو دے دیا، ان کو ہبا کر دیا. ان کا جب نکاح ہوا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، انہوں نے حضور کو ہبا کر دیا، لہذا یہ حضور کی خدمت میں پہنچ گئے. حضور نے ان کو اپنا گویا متبنا بنایا ہوا ہے. ان کے گھر والوں کو جب پتہ چلا، کسی طرح پتہ چلا، وہ تو بے چین تھے، ہمارا بچہ کہاں چلا گیا، نہ جانے کس حال میں ہے. پتہ چلا کہ وہ مکہ مکرمہ میں ہے. ان کے والد اور ان کے چچا پہنچے مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں. حضور کو ابھی نبوت بھی نہیں ملی تھی. انہوں نے کہا ہمیں پتا چلا ہے کہ ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے. فرمایا ہاں زید میرے پاس ہے، ہم اس کو لینے آئے ہیں. فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم لے جانا چاہتے ہو میں اس کو پیش کر دیتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے. اچھا، انہوں نے، ان کے والد اور ان کے چچا نے دونوں نے یہ کہا کہ ہم جو آپ کو قیمت چاہیے ہم آپ کو دینے کے تیار ہیں، آپ قیمت لے لیجئے، ہمارا بچہ ہمیں دے دیجئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں ان کو تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہوں، وہ اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے میں تم سے ایک پیسہ نہیں لوں گا، اور اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو میں زبردستی نہیں کروں گا کہ تمہارے ساتھ ہی جائے. وہ حضور کا یہ فیصلہ سن کر ان کے چچا اور والد دونوں بہت خوش ہوئے کہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے، اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو پیسے بھی نہیں لینا چاہ رہے، اور اگر وہ رہنا چاہتے ہیں تو یہ زبردستی بھی نہیں کر رہے، یہیں رہنا چاہتے ہیں تو یہ زبردستی بھی نہیں کر رہے کہ نہیں اپنے والد اور چچا کے ساتھ جاؤ. یہ کہہ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید کو ان کے سامنے پیش کیا اور فرمایا ان کو جانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں. تو فرمایا یہ تمہیں لینے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اس پر ان کے والد اور چچا دونوں نے کہا کہ زید تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو. اگر تم ان کے پاس رہو گے تو ظاہر ہے تم غلام رہو گے, ہمارے ساتھ رہو گے تو آزادی کی زندگی گزارو گے. تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, عرض کیا اپنے والد اور چچا سے کہ میں نے ان کے اندر ایسی بات دیکھی ہے, ایسی خصوصیات دیکھی ہیں کہ میں دنیا کے کسی انسان کو ان پر ترجیح نہیں دے سکتا. فیصلہ سنا دیا. جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا بچہ یہاں پر خوش ہے مطمئن ہے, وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے خوشی سے. اور یاد رہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی, نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی صفات سے نوازا تھا کہ حضرت زید نے تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی, کسی شاعر نے کہا ہے تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی, ہزاروں آزادیاں آپ کی غلامی پر قربان ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ان پر بڑے احسانات. جب حضور نے ان کا یہ جذبہ دیکھا تو حضور نے بھی اعلان فرمایا کہ آج سے زید لے جا کر کفار کے درمیان لے جا کر اعلان فرمایا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے. اسی لیے لوگ متبنا ہے, منہ بولا بیٹا ہے. اسی لیے لوگ ان کو زید ابن محمد کہا کرتے تھے, بعض لوگ ان کو یہ بھی کہتے تھے. لہذا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن سے ان کا نکاح فرمایا, حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کی تجویز دی. تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاندانی اعتبار سے ذی وجاہت تھیں, مالی اعتبار سے بھی بڑی تھیں, اور ظاہر ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے ان کو آزاد بھی فرمایا کہ یہ آج سے آزاد ہیں. جب انہوں نے اپنے والد کے ساتھ جانے کو قبول نہیں کیا تو حضور نے بھی ان پر یہ احسان فرمایا کہ ان کو آزاد فرما دیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنایا. لیکن بہرحال ایک غلامی کا ایک عنوان تو تھا. تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پسو پیش کیا کہ یہ تو خاندانی اعتبار سے بھی کوئی ذی وجاہت نہیں ہے بلکہ غلامی کی زندگی ہے, اور مالی اعتبار سے بھی کچھ نہیں ہے. یہاں تک کہ جب نکاح ہوا تو حضور نے ان کا مہر ادا فرمایا تھا, ان کے پاس تو مہر ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پاس سے ان کا مہر ادا فرمایا. پس وہ پیش جب ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی, وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. اللہ اور اس کے رسول جب کوئی فیصلہ کر دیں تو کسی ایمان والے مرد اور کسی ایمان والی عورت کے لیے کوئی اختیار نہیں باقی رہتا, اختیار باقی نہیں رہتا. یہ ہے اللہ کے حکم کی عظمت اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی عظمت. کوئی اختیار نہیں ہے, بس اب پورا کرنا ہے. لہذا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے نازل ہونے پر فیصلہ قبول کیا, نکاح ہو گیا. یہ ہے اطاعت کی اہمیت. یا رحمان یا رحیم. اسی لیے صحابہ کے بارے میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اذان سن کر رنگ بدل جاتا تھا, رنگ چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا کہ بس اب اللہ تعالیٰ کے حکم کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری اتنی بڑی چیز ہے, اتنی بڑی چیز ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی مصلحت کی پرواہ نہیں فرماتے تھے. مجھے یاد آیا حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب و غریب ملفوظ ہے, فرمایا دین کے دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے دنیا کے بڑے سے بڑے نفع کی خاطر، دنیا کے بڑے سے بڑے نفع کی خاطر دین کی چھوٹی سے چھوٹی مصلحت کو بھی قربان مت کرو. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی، شریعت کی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت کی اہمیت، جس کی تشریح حکیم الامت نے فرما دی کہ دنیا کے بڑے سے بڑے نفع کی خاطر دین کی چھوٹی سے چھوٹی مصلحت کو بھی قربان مت کرنا، تب تو تم صاحب نسبت ہو، اللہ کے بندے ہو، ایمان والے ہو، ورنہ ابھی بہت سخت محنت کی ضرورت ہے. جماعت کی نماز چھوڑ دی، یہاں ابھی ذرا دکان پہ رش لگا ہوا ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی قضا تھوڑی ہو رہی ہے، جماعت چھوڑ دی. حضرت فرماتے ہیں نہ، دنیا کے بڑے سے بڑے نفع کی خاطر دین کی چھوٹی سے چھوٹی مصلحت کی بھی قربانی مت کرنا، اس کو قربان مت کرنا. نماز وقت پر پڑھو، زکوٰۃ وقت پر ادا کرو. ہاں جی ابھی تو ٹھیک ہے، زکوٰۃ تو ایک بطور دین کے ہمارے ذمے رہے گی، ہم بعد میں دے دیں گے، ابھی یہ پیسہ کسی اور استعمال میں لے آئیں. حج کا موقع ہے تو ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی تو بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، بچیاں جوان ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، پھر حج کرنے جائیں گے. نہ جانے یہ کہاں سے تصور آیا ہے، کس نے یہ سکھایا ہے. بہرحال یہ بہت بڑا ایک خرابی ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، نماز کو اس کے وقت پہ ادا نہ کرنا، کاروبار کے لیے، ملازمت کے لیے، یا زکوٰۃ کو اس کے وقت پہ ادا نہ کرنا دنیاوی مصلحتوں کی خاطر. یہ سب اللہ کے احکامات، اللہ کی اطاعت کی عظمت نہیں ہے، اس کی کمی ہے. یا حج اپنے وقت پر نہ کرنا، حضور نے فرمایا اگر اس حالت میں موت آ گئی کسی کی کہ اس پر حج فرض تھا اور اس نے حج نہیں کیا، وہ جا سکتا تھا پھر بھی نہیں کیا، تو ہماری بلا سے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اتنی سخت وعید ہے. اور ہم کہتے ہیں جی بچیوں کی شادیاں ہو جائیں پھر جائیں گے حج پہ. یہ کوئی بہانہ، یہ اللہ تعالی، یہ کوئی شرعی بہانہ نہیں ہے، شرعی عذر نہیں ہے. ہم نے شادیوں کو ایسا مشکل بنایا ہے، جو شادی تو بہت آسان تھی، مشکل ہم نے بنا دیا، اس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ مشکل ابھی سر کرنی ہے تو حج پہ کیسے جائیں. تو حج جیسا بڑا حکم ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہ ساری خرابیاں اسی وجہ سے جنم لیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے احکامات کی عظمت نہیں ہے. ہمیں اختیار نہیں ہے، اللہ نے حکم دے دیا کہ اب تم پہ حج فرض ہے، اب زکوٰۃ فرض ہے، اب نماز فرض ہے، ہمیں اختیار نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمیں اختیار ہے، کہاں سے اختیار ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. اللہ تعالیٰ کا صاف اعلان ہے، لہذا بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی عظمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس میں ہماری زندگی ہے. اگر ہم نے ایسا نہ کیا اور اس کو ٹال دیا، کچھ مصلحتوں کو، دنیاوی اغراض کو پیش نظر رکھا، اس میں ہماری روحانی موت ہے. اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ، یہ تو تمہیں زندہ کرنے والی چیزیں ہیں، روحانی طور پہ حیات بخشنے والی چیزیں ہیں. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو روحانی موت واقع ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قدردانی نصیب فرمائے، ہم سب کو اتباع شریعت اور اتباع سنت نصیب فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.